الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا عظیم فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ مسجد میں آ کے، اللہ کے گھر میں آ کے، اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز ادا کرتے ہیں، فریضہ ادا کرتے ہیں، رکوع اور سجدے بجا لاتے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات ہیں. حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو فی السجود، کہ ایک مسلمان بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ترین جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک مسلمان نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے. اس سے بڑی کیا سعادت اور اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ ایک معمولی سے بندے کو، ہماری اور آپ کی حقیقت اگر اس سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور دین ہٹا دیا جائے تو کیا حقیقت ہے؟ ہم کون ہیں اور کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ کس حالت میں ہم دنیا میں آئے اور کس حالت تک ہم آج پہنچے ہوئے ہیں؟ تمام کا تمام ناگفتہ احوال سے گزرنے کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ وہ ہمیں قبول فرماتے ہیں، وہ ہمیں یہ سعادت نصیب کرتے ہیں کہ ہم اپنی ان ٹانگوں سے چل کے مسجد میں داخل ہو جائیں، ان ہاتھوں اور ان آنکھوں اور ان کانوں سے نماز پڑھیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں. ان تمام نعمتوں کے باوجود اگر ایک نظر ڈالی جائے مسلمانان عالم کے احوال اور حالت پر، جو گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، ہمارے بھی سامنے ہیں، بہت عظیم اور بڑے بڑے علماء کرام، اللہ کے ولی اور ایسے افراد کے ان ایک کی روشنی اور ایک کی کوششوں سے ہزاروں افراد کا سلسلہ اور دینی رہنمائی چل رہی تھی. نہ جانے پاکستان میں کتنے اور پاکستان سے باہر پوری عالم اسلام میں کتنے بزرگان دین وہ اس عالم سے خیر آباد کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو گئے. یہ ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. قرآن کریم نے اعلان فرما دیا ہے، اصول بیان کر دیا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، تھیوری نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ پروف ہو چکا ہے اور اس سے ہٹ کے کوئی چل نہیں سکتا. اس عالم کے اندر اگر آئے ہیں، جان اور سانس موجود ہے، تو موت کا ذائقہ وہ چکھنا ہی چکھنا، اس سے کوئی خلاصی نہیں ہے، اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. اس کے باوجود یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زندگی گزارے، جتنا لمبا ہو سکے اتنی زیادہ وہ دنیا میں وقت گزارے. لو یعمر الف سنہ، بعض ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہزار سال ان کو عمر نصیب ہو جائے، لیکن جب وہ ہزار سال بھی مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک ہزار سال کا پھر مطالبہ آ جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہمارا وقت ہے, اس دنیا کے اندر جو ہمارا چھوٹا سا ایک پڑاؤ اور سٹے ہے, یہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع اور ہمیں یہ ایک وقت عطا فرمایا ہے کہ ہم حقیقی رہنے والی جگہ کی تیاری کریں. یہاں پہ رہتے ہوئے خوشی میں یا غمی میں, سردی میں یا گرمی میں, مالداری میں یا غربت میں, کسی نہ کسی طریقے سے ہر بندہ اپنا گزارا کر کے وقت گزار ہی لیتا ہے. اور جو مالدار ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, ایسا نہیں. اور جو غریب ہے, فقیر ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے, وہ لازماً جلدی جائے گا اور مالدار بعد میں جائے گا, ایسا بھی نہیں. کئی مالدار ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں اور فقیر اپنا دن و رات کی روٹین میں لگا رہتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے, اس سے ہمیں آنکھیں بند کر لینا یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا یہ ہماری اپنی بیوقوفی ہو سکتی ہے. اس سے ہمارا مستقبل اور ہمارے بارے میں جو حقیقت طے ہو چکی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. قبر میں ہر مومن مسلمان نے جانا ہے, منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا ہے, حشر میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے, پل صراط سے گزرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے میزان کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے. یہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی باتیں ہیں, جتنے بھی ایسے خیالات ہیں جو ایک مسلمان کے دل میں آتے ہوں, وہ بالکل بے حقیقت ہیں اور ان کی کوئی خاصیت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جو اس امت کے بہت بڑے ولی تھے اور اللہ کے قریب بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور عظمت کے سامنے جو مسلمانان ہیں, جو امتی ہیں, جو مطلق انسان ہیں, جو آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے, یہ بالکل ایک نہ ہونے کے برابر شے ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں عدم محض, کہ بالکل نہ ہو, اگر ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں اور مسجد کی چھت پہ ٹیوب لائٹ کے قریب ایک مچھر بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ مچھر وہاں موجود ہو تو ہمیں کیا فرق پڑنا ہے, اور اگر نہ ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور کبریائی وہ بہت عظیم ہے, اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت یا احتیاج العیاذ باللہ نہیں ہے. ہمیں اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے, ہمیں اپنی آخرت کو نکھارنے کے لیے اعمال کرنے ہوں گے اور اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہونا ہوگا کہ ہم وہاں پر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا. خدا کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, کہ اگر تمہیں ان باتوں کی خبر ہو جائے جو مجھے پتا ہے تو تم اپنی زندگی میں زیادہ رویا کرو گے, ولضحکتم قلیلا, اور اپنی زندگیوں میں ہنسنا بہت کم کر دو گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ علماء کرام نے جب اس حدیث کی تشریح کی ہے تو فرمایا ہے کہ جو قبر کے احوال ہیں, جو ہولناکیاں پیش آنے والی ہیں, اور ایک بندہ جس طریقے سے تنہائی کے عالم میں اس دنیا سے عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے, وہ اتنی ہولناک اور شدید ہیں, اتنی ڈراؤنی ہیں اور اتنی خوفناک ہیں کہ صرف اس کے خیال آنے سے اور یہ بات معلوم ہونے سے کہ اس جگہ پر جانا ہے, انسان زندگی بھر ہنسنا ہی چھوڑ دے. اور ساری زندگی وہ روتے روتے گزار دے اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رحمت کی طلب میں، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا جو احوال آگے پیش آنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، والا خرج تم الا السعدات، اگر عالم برزخ کے حالات میں کھل کر تمہارے سامنے بیان کر دوں اور تمہیں پتہ چلنے لگ جائیں تو تم اپنے گھر، اپنے شہر، اپنی بستیاں چھوڑ کے چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف بھاگ جاؤ گے. لیکن بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اگر قلعہ بند ہو جائیں اور ایسے برجوں اور ایسے قلعوں میں داخل ہو جائیں کہ جہاں کھڑکی اور دروازے بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہاں بھی موت سے بھاگنا اور فرار موجود نہیں. تو میرے محترم بھائیوں، میرا مقصد کسی کو خوف اور ہراس میں مبتلا کرنا نہیں ہے، یا کسی کو خدا نخواستہ ڈرانا نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، قبرستان آتے جاتے ہیں، ہمارے سامنے جنازے آ رہے ہیں، جنازے جا رہے ہیں، لوگوں کی تدفینیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ کے ولی وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو بھی جاری رکھتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو قبر کے احوال ہیں، جو برزخ کے احوال ہیں، وہ کسی کسی پر منکشف ہوتے ہیں، ہر ایرے غیرے پر منکشف نہیں ہوتے. جیسے دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ جس فیلڈ کا جو ماہر ترین آدمی ہوتا ہے، جو اس میں اعلی درجے کو پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کو باریکیاں بتائی جاتی ہیں، اس کو ویک پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں، اس کو اپنے فیلڈ کے زیادہ فائدہ دینے والی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتی. اسی طرح جو علماء کرام ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، اچھے مسلمان ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم رکھتے ہیں، پھر ان میں کیا خاصیت آتی ہے کہ وہ خوف کو بدل دیتے ہیں محبت میں، اور ان کو ہر وقت یہ تگ و دو رہتی ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا، وہ دن کب آئے گا جب جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، وہ دن کب آئے گا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کی معیت میں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا، وہ دن کب آئے گا جب لواء الحمد کے نیچے امت محمدیہ کے ساتھ کھڑا ہونا موقع ملے گا. یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں اور یہ حقیقتیں ہیں، لیکن اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے، تعلق مع اللہ کی کمی کی وجہ سے، دین پر ٹھیک طریقے سے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ کی تقوی جہاں تک ہم سے ہو سکے اور جیسے اس کا تقاضا ہے وہ اگر ہم اپنا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اپنا فضل فرما دیتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زار و قطار رونے لگتے اور ایسا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی، گیلی ہو جاتی. صحابہ کرام نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ محبت اور شوق میں رو لیتے ہیں، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو آپ اللہ کے خوف سے اور جہنم کی دوری سے روتے ہیں، لیکن جس قبر کو آپ دیکھے جس طرح روتے ہیں، اس طرح آپ کسی اور معاملے میں کبھی نہیں روئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، القبر اول منزل من منازل الآخرہ، جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر. قبر میں اگر کوئی بچ گیا اللہ کے عذاب سے تو جو بعد والے معاملات ہیں وہ اس سے زیادہ آسان ہیں. ومن لم ينج منہ, اور قبر کے اندر اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا, فما بعدہ اشد, تو پھر اس کے بعد آنے والی جو مراحل ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہو سکتی ہیں. کتنی عجیب بات ہے, اور صحابہ کرام کے اوپر اس بات کا کیسا اثر تھا. ہم دنیا کے اندر کوئی ایسا معاملہ دیکھتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, انزائٹی کے مریض ہو جاتے ہیں, اور راتوں کو نیندیں اڑ جاتی ہیں اور کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہمارے کتنے بھائی ہیں جو قبرستان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہوں, جو قبرستان کو دیکھ کے زندگی کا مزہ ان کا کرکرا ہو گیا ہو, اور ان کو یہ خیال آتا ہو کہ مجھے اس جگہ میں جانا ہے, اس گھڑے میں جانا ہے. اور دوسروں کے رحم و کرم پر مردے کی کیا حالت ہوتی ہے, جس کروٹ پہ اس کو لٹایا جائے گا آخرت تک وہ اسی کروٹ پہ لٹا رہتا ہے, اور جو لوگ جس طریقے سے اس کو لے کے جاتے ہیں اسی طریقے کا وہ محتاج ہوتا ہے. اور العیاذ باللہ بہت سے تو ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو قبر نصیب بھی نہیں ہو پاتی, جسم ایسے ہی دنیا کے معاملات میں ہی ختم ہو جاتا. تو یہ ایک حقیقت ہے. آج کل کا جو یہ ماحول چل رہا ہے, پریشانی کا ماحول ہے, یقیناً مسلمانوں کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے, اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو, ہمارے تمام چاہنے والوں کو, ہمارے اقربا کو, ہمارے ملک کو, ہمارے ہم مذہبوں کو محفوظ رکھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے. موت یہ ایک حقیقت ہے, موت آنی ہی آنی ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں جو آنے والا ہے اس کے احوال بتا دیے ہیں, کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے معاملات پیش آئیں گے. حالانکہ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے جو ہمارے بنائے ہوئے قاعدے ہیں اس کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے کہ کل کسی کا پیپر ہے, ایگزام ہے, اور آج اس کو استاد بتا رہے ہیں کہ بھائی ایگزام میں پیپر میں یہ سوالات آنے ہیں اور اس طرح تیاری کرنی ہے اور یہ جوابات دے دیں. پھر وہ ایگزام کہاں رہا, وہ پیپر کہاں رہا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے. سب کو پتا ہے کہ آگے امتحان آنے والا ہے, اور بڑا کڑا امتحان ہے, لیکن اس امتحان کے اندر کامیابی کے طریقے وہ شد اور مت کے ساتھ قرآن و سنت میں, احادیث اور فقہ میں علماء کرام اور محدثین اور مفسرین نے بیان فرما دیے ہیں. اب ان معاملات کو, ان احکام کو, ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا, ہمیں اپنے دل سے لگانا, یہ ہماری ذمہ داری. اگر استاد نے شاگرد کو بہت رہنمائی بھی کر دی, اہم مقامات بھی بتا دیے اور پیپر حل کرنے کے طریقے بھی بتا دیے, لیکن ایک لفظ اس نے نہیں پڑھا اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے اور اس نے کوشش ہی نہیں کی, تو تب کیسے وہ پاس ہو سکتا ہے. ہماری اور آپ کی, میں بحیثیت جملہ کے کہہ رہا ہوں, اس وقت جو ایک ہماری امت کی حالت بنی ہوئی ہے, اکثریت لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, ابھی آنے والے چند سیکنڈوں میں اور چند گھڑیوں میں موت طاری ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود نہ نماز کا خیال ہے, نہ روزوں کا اہتمام ہے, نہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور گریہ و زاری کی جاتی ہے, نہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, نہ صدقات اور زکات کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر آہ گریہ کیا جاتا ہے, لوگ روتے ہیں اور علماء کے پاس آتے ہیں کہ اب بتائیے ان کی مغفرت اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کریں. ارے بھائی, ایصال ثواب انسان اپنے لیے جس طریقے سے کر سکتا ہے اس طریقے سے کوئی اور اس کے لیے نہیں کر سکتا. قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ تک بتا دیے. کہ کیا پوچھا جائے گا اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ آئے گا. روایات میں آتا ہے ان فرشتوں کو منکر اور نکیر کہتے ہیں, یا دوسری روایات کے مطابق مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے. اور وہ کہیں گے مر ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے, امت محمدیہ میں سے ہے, اور واقعی اللہ تبارک و تعالی کو اس نے اپنا رب مانا ہے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا ہے, تو وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود تھے, اور آپ نے پوچھا کہ حضرت کیا ہمیں اس وقت ہوش و حواس ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں بالکل, جیسے اس دنیا میں تمہیں ہوش اور حواس ہے, تم بات کر سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو, اسی طرح تمہیں قبر میں بٹھایا جائے گا اور وہاں ہوش و حواس کے ساتھ جواب دیا جائے گا. لیکن حضرت عمر, کیونکہ عمر ہیں اور عمر کی شان ہی اور ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اگر میں اپنے ہوش و حواس میں ہوا اور منکر نکیر میرے پاس آئے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں صحیح جوابات دے سکوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ایمانی شان عطا فرمائی تھی, اور وہ اللہ کے دین پر مر مٹنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ تیار رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا یقین عطا فرما دیا تھا کہ کہا کہ منکر نکیر آ جائیں تو میں جواب دے دوں گا, کوئی مشکل بات نہیں. لیکن ایک عام انسان, ہم اور آپ حضرت عمر کی طرح اعلی درجے کے صحابی اور مسلمان نہیں ہیں, ہمیں محنت کی ضرورت ہے. اور وہ بھی مفتے میں خامخائی میں اتنے بڑی شخصیات نہیں بنے, بہت زیادہ محنتیں کی ہیں, قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کے لیے, ایسی ایسی مشکلات برداشت کی کہ کئی کئی دن بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے. کئی کئی دنوں تک ان سے لوگوں کو ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئی, سالوں تک بائیکاٹ کیے گئے, اور کتنے حملے اور غزوات اور سریات ہوئے, صرف اور صرف ان کی یہ قصور تھا کہ وہ ایمان پر کھڑے ہوئے تھے. آج ہم کوئی سٹینڈ لے لیتے ہیں, کوئی بات کر دیتے ہیں, اور سامنے پتہ چلتا ہے کہ تھانے تک بات پہنچ رہی ہے, اور اب بعد معاملہ آگے بڑھے گا تو فوراً ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں, ہم نے ایسا نہیں کرنا, یہ تو ہمارا حال ہے. اور اس کے باوجود پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم سینہ تان کے کھڑے ہوں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہمیں گریہ و زاری کرنی پڑے گی, ہمیں اللہ کا سچا بندہ بننا پڑے گا. اور جب منکر نکیر ہم سے یہ سوال کریں کہ تمہارا رب کون ہے, تو ہم سچ کہہ سکیں کہ میرا رب وہ ایک اللہ کی ذات ہے. آخرت میں جھوٹ نہیں چلے گا, آخرت میں دوغلا پن اور منافقت نہیں چلے گی. لہذا آج ہمارے پاس یہ وقت ہے, آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر لیں, ایک اللہ تبارک و تعالی کو اپنا واحد رب مان لیں, تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور اور منکر نکیر کے سامنے یہ کہہ سکے کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے. اور منکر نکیر پھر دین کے بارے میں سوال کریں گے کہ تمہارا دین کیا تھا, اور وہ شخص جو اسلام قبول کر چکا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں تسلیم کو, قبول کرنے کو, اس کے سامنے جھک جانے کو. ہمارے ہاں جب ایسا موقع آتا ہے, ایک طرف ہماری دل کی خواہش ہوتی ہے اور دوسری طرف دین کی تعلیم ہوتی ہے, تو ہم کون سے کو اپناتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک طرف مزیدار قسم کی شراب رکھی ہے, دوسری طرف قرآن کا حکم ہے کہ شراب کو ہاتھ نہیں لگانا. ایک طرف زنا کی دعوت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کا حکم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا اس لیے کہ یہ فحش ہے. اس قسم کے احکام کے اندر ہم اگر اسلام کے سامنے تسلیم ہوئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم اسلام کو دل و جان سے تسلیم نہیں کر سکے تو پھر ہم منکر نکیر کے سامنے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین وہ اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے. خلاصہ کلام یہ کہ میرے بھائیوں، یہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے حیات دی ہے، یہ اسلامی زندگی دی ہے، اسلامی ملک دیا ہے، اسلامی سرزمین دی ہے، اس میں ہمیں اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ہمیں اسلام کو اپنا دل و جان بنانا ہوگا، اور اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی باتیں ان کو پس پشت ڈال کے صرف ایک اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہم قبر کے اندر یہ دعویٰ اور یہ جواب دے سکیں کہ ہمارا دین وہ اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے. فرشتے سوال کرتے ہیں ایک شخصیت کے بارے میں کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ شخصیت کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قبر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے درمیان دنیا کی جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، اور مومن وہ براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے روزہ مبارک میں دیکھ سکے گا. اور کہا جائے گا کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا رائے ہے. علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی صحیح طور پر کہ جس میں وضاحت کے ساتھ کیا کہا گیا ہو کہ ہر مسلمان وہ براہ راست روزہ اطہر کی زیارت کرے گا، لیکن بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ مومن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس ذات کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں کیا رائے ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آپ کی بعثت کو برحق ماننا اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات کو ہم قبول کر لیں. صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا تھا. یہ نہیں کہ سارا دن وہی جو جہالت اور شرک والے حالت کے کام تھے وہ کیے اور شام کو تھوڑا سا وقت نکال کے آ گئے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ گئے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منافق کہا ہے. اذا جاءك المنافقون، منافقین آیا کرتے تھے، اور بعض منافقین ایسے تھے کہ وہ مجلسوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غور سے سنو، ان کی بات بڑے کام کی ہوتی ہے، لیکن باہر جا کے پھر گڑبڑ کرتے تھے، شرارت کرتے تھے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین، آپ کی باست، آپ کی رسالت، آپ کی ہدایت، آپ کی روشنی، اسے ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا. پچھلی شب جمعہ کو یہ بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی حسین اور کامل تربیت کی تھی کہ فرمایا کہ ان میں سے جو صحابی بھی ہے اگر اس کا دامن پکڑ لیا جائے اور ان کے راستے پہ چلنے لگیں تو وہ نجات اور ہدایت کا راستہ ہے. ہم کس حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم نے کتنی سنتیں اپنائی ہیں؟ ہم نے کہاں پر منکر نہیں عن المنکر پر عمل کیا ہے؟ ہم نے کہاں پر امر بالمعروف کیا ہے؟ ہم نے کہاں پر اپنی نفسانی خواہشات کو صرف سنت اور مستحب کی وجہ سے چھوڑا ہے؟ سب کو گریبان میں جھانکنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے رحمتیں اور فضل ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا فضل کہ ایک مسلمان وہ حقیقتاً سنت کے راستے پہ چل پڑا ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں. ایسے ہی مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس کا وہ جنت کا باغ بن جائے گا، اور اتنی وسیع قبر ہو جائے گی کہ جہاں تک اس کی نظر پڑے وہاں تک صرف اس کے قبر ہی قبر موجود ہو. ایک مختصر سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بزرگ خاتون گزری ہیں، رابعہ بصریہ، یقیناً آپ حضرات نے ان کا ذکر سنا ہوگا. جب ان کا وقت نزع آیا اور موت طاری ہونے لگی تو کچھ لوگ ان کے قریب جمع ہوئے اور ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنے لگے. رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی جو محنت کی ہے وہ اسی وقت کے لیے کی ہے کہ موت کے وقت مجھے ایمان نصیب ہو جائے، لہذا میں خود جانتی ہوں کہ کلمہ کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، لوگوں کی تلقین کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور عجیب بات کہ جب کہا جاتا ہے کسی کو الہام ہوا کہ جب ان کو قبر میں داخل کیا گیا تو منکر نکیر آ گئے سوال جواب کے لیے. منکر نکیر آئے تو رابعہ بصری نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اور آپ سے ہم چند سوالات کریں گے, اس کے جوابات ہمیں چاہیے. رابعہ بصری نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے؟ فرشتوں نے کہا ہم آسمان سے آئے. تو کہا تم آسمان سے زمین پہ آ گئے, اللہ کو بھول گئے کیا تم زمین پہ آ گئے؟ کہنے لگے نہیں. رابعہ بصری نے کہا تم آسمان سے زمین پہ آ کے اللہ کو نہیں بھولے تو میں زمین کی سطح سے زمین کے چند فٹ اندر آ کے اللہ کو بھول جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے تم مجھ سے سوالات کرتے ہو اور میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے واقف ہوں, مجھے میرا دین معلوم ہے اور مجھے میرا نبی معلوم ہے, میرے اعمال آپ کے سامنے ہیں اور میرے اوقات کہاں گزرے ہیں اس کا دنیا زمانہ گواہ ہے کہ کیسے گزرے ہیں. تو ایسے افراد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی پر پیدا فرمائے ہیں جو پہلے سے تیار رہا کرتے تھے اور جو دعوے سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اس طرح کی آزمائش آئے تو ہم اللہ کے فضل سے اس میں سرخرو ہو جائیں گے. میرے محترم بھائیوں, یہ زندگی ہے, چند روزہ زندگی ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں کب ہو کب نہ ہو, اور اس لیے جو مختصر لمحات ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسرافیل وہ آسمانوں میں موجود ہیں اور ایک ٹانگ انہوں نے آگے کی ہوئی ہے, ایک پیچھے کی ہوئی ہے, جیسے کوئی تیار کھڑا ہوتا ہے, اور بانسری ان کے ہاتھ میں ہے, سور ان کے ہاتھ میں ہے, اور انگلیاں سوراخوں پر رکھی ہوئی ہیں, اور اس حکم کا انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں اور قیامت قائم ہو جائے. اس مشاہدے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا, اس کے بعد آپ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ نہ جانے کس لمحے قیامت آ جائے. تو وقت کم ہے, اعمال ہمارے بہت کمزور ہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوشش کرنی ہوگی اپنے اعمال کو مضبوط بنانے کی, اور اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کی اور فضل کی امید بھی رکھنی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام سے اس وبا کو دور فرما دے. جو علماء صلحاء مسلمان کلمہ گو ان دنوں میں گزشتہ ایام میں دنیا سے تشریف لے گئے, خواہ کسی بھی وجہ سے ہو, اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازے. ہمارے یہاں ایک بہت ہی مخلص ساتھی آتے ہیں, رضوان بھائی, حضرت والد صاحب کے بہت ہی خاص خدام میں سے ہیں. آج ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازے, اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ قائم و دائم رکھے. جو دین کا اور نور کا یہ چشمہ فیضان توحید کا جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام متعلقات کی صورت میں قائم اور دائم ہے, اگرچہ اس وقت کچھ معاملات ایسے ہیں کہ طلباء کرام کو آنے میں اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے میں کچھ گرانی ہے, لیکن ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالی سے یہ امید ہے رحمت کی اور فضل کی کہ جلد یہ آزمائش دور ہو جائے, اور جیسے ہمیشہ سے یہ دینی درسگاہیں قائم اور دائم ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید روح بترقی رکھے. ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں, جو مختلف معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں, جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے ان کی مدد اور نصرت فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میرے بہنوئی ہیں ہمایوں مغل بھائی, ان کی والدہ محترمہ بھی اسپتال میں داخل ہیں اور کچھ بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمۃ